یہ دونوں آیات ختم کر دی جائیں اور پھر اگلے ہفتے سے سورہ نساء پہ درس شروع کیا جائے. آپ حضرات بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے ان کے اختتام کی توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر نازل کی, اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اور اس کتاب پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تورات اور انجیل. خَاشِعِينَ لِلَّهِ, اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا, اللہ کی آیات کے بدلے کو بیچتے نہیں ہیں تھوڑے سے سامان کے عوض میں. اولئك لهم اجرهم عند ربهم, یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان الله سريع الحساب, اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. سورہ آل عمران میں یہود و نصارہ کے کفر اور شرک کا بیان کافی تفصیل سے گزر چکا. قرآن کی عادت ہے کہ جب بھی کسی قوم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں کوئی اگر اچھائی ہو تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں. اس کی مثال ہے سورہ براءہ میں اللہ نے فرمایا, الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله, یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کفر اور نفاق اور جہالت, شریع احکام سے جہالت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے, سختی ہے ان کی طبیعتوں میں. اب ظاہر ہے ایسے سن کے جتنے دیہات کے لوگ ہیں وہ تو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے کہ یار ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی دوسرے درجے میں رکھا ہے. فوراً فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ, لیکن بہت سے دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں, مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں. تو قرآن یہود و نصارہ کی جہاں برائی بیان کرتا ہے فوراً بہت سے لوگوں کو اس سے مستثنا بھی کر دیتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ایک جگہ فرمایا لَيْسُ سَوَاءً, یہ جتنے اہل کتاب ہیں سب برابر نہیں ہیں. جہاں ان میں اسلام دشمن ہیں, جہاں ان میں بہت سارے تمہارے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں, جیسے کہ سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے آیا, تو وہیں ان میں ایسے بھی ہیں. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق, ایسے نرم دل ہیں کہ جب کلام الہی کو سنتے ہیں, کیا مطلب, جب تک سنا نہیں دشمنی پر اتر آئے, دشمنی میں لگے رہے, مخالفت کرتے رہے, لیکن جس دن کلام الہی کو سنا تو ان کی بصیرت کی آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں. ترا اعینہم تفیض من الدمع, اے مخاطب تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ آنسوؤں سے بہی چلی جا رہی ہوں گی. یہ نہیں فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے, بلکہ کیا فرمایا, اعینہم تفیض, ان کی آنکھیں بہ رہی ہوں گی. یہ مبالغہ ہے, یعنی اتنا روتے ہیں, اتنا روتے ہیں قرآن کی تلاوت کو سن کے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے بلکہ ان آنسوؤں کے سیلاب میں آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں. اتنا روتے ہیں کیوں, مما عرفوا من الحق, حق کو یہ پہچان لیتے ہیں. دیکھیں یہاں ایک ایک لفظ قرآن کی بلاغت پر دلالت کر رہا ہے. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو حق کا علم ہو جاتا ہے, بلکہ کیا فرمایا, حق کی پہچان. پہچاننا اور معلومات میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ کو پہلے کسی بھی بات کا ذرا سا بھی علم نہ ہو اور کسی نے آپ کو اس بارے میں معلومات دے دی تو آپ کیا کہتے ہو, مجھے اس بات کا علم ہو گیا, مجھے اس بات کی نالج ہو گئی. میرا خیال ہے شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, ایسے کچھ افسردہ سے بیٹھے ہیں آپ حضرات. حالات ایسے ہی رہیں گے ملک کے جیسے چل رہے ہیں, یہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں. تو اسی پہ راضی ہو جائیں، اگلے پانچ سال کے لیے صدر صاحب دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو ان حالات سے سمجھوتا کر لیں. تو کوئی بم دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، کہیں اور بم دھماکہ ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، تو یہ چلتا رہتا ہے کراچی میں. تو یہ ان چیزوں کے ہمیں عادی ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ حالات کی اصلاح فرمائیں، بم دھماکوں سے ہماری جان چھڑوائیں. دعا تو یہی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہاں نہیں ہوگا، انشاءاللہ. تو نالج اور معرفت میں فرق ہے. پہچان اس چیز کی ہوتی ہے جس چیز کی پہلے سے تلاش ہو. دیکھو، آپ کا بچہ گم گیا، کئی سال تلاش کرتے رہے، تو کئی بچے آپ کو دکھائے گئے. اب 10 سال گزر چکے تھے، اب شکل بدل چکی ہے بچے کی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ان میں میرا بچہ کون سا ہے. تو تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد آپ اپنے بچے تک جا پہنچے تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو اپنے بچے کا علم ہو گیا، یا یہ کہیں گے آپ اپنے بچے کو پہچان گئے؟ پہچان گئے. گمشدہ چیز جس کی پہلے سے تلاش ہو، اس تلاش پر انسان جب مطلع ہوتا ہے تو اسے پہچان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور علم اسے کہتے ہیں، سرے سے جہالت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے یا اس کے رسول نے یا کسی کتاب کے ذریعے آپ کو کوئی چیز علم ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی. اہل کتاب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان پہلے سے رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھنا اس کی علامت ہے کہ یہ دہریوں کی طرح خدا کے وجود کے منکر نہیں ہیں، پیغمبروں کے سلسلوں کے منکر نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ بھی حق کی تلاش تھی، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ بھی حق کی تلاش، لیکن چونکہ ان کے رہبان نے، ان کے بڑوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، تورات اور انجیل میں جو خالص توحید کی دعوت تھی اس کو ختم کر دیا، تو اب جو عوام تھی وہ بہت سارے لوگ حق کے متلاشی تھے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو خالص دین لے کر آئے تھے، وہ دین ہمیں کہاں ملے گا، اس کی تلاش میں تھے. تو جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، علامات دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں. اور جب کوئی گمشدہ چیز علامات دیکھ کر مل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ ہے وہ، مسجدوں میں ہوتا ہے نا اعلان ہوتا ہے، بھائی گھڑی ہے وضو خانے سے ملی ہے، جن صاحب کی ہو علامات بتا کر لے جائیں. تو علامات سے کیا پتہ چلتا ہے یہ کس کی چیز ہے؟ اسی طرح علامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے یا یہ راستہ صحیح ہے. تورات میں، انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آج بھی موجود ہیں. ہم جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم جیسے حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، بعینہ اسی طرح یہود و نصارہ آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. اور یہود و نصارہ کے جو بہت سے علماء تھے وہ اس بات کے معترف تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، تحریف ہو چکی ہے اس میں. تو جب وہ کلام الہی کو سنتے، اس کلام کو سنتے، انہوں نے انجیل بھی پڑھی ہوئی تھی، تورات بھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے اور بشر کا کلام کیسا ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں، بشر کے کلام کی تعلیمات کس قسم کی ہوتی ہیں، بشر کا کلام اس میں تکلف ہوتا ہے، خالق کائنات کے کلام میں تکلفات نہیں ہوتے، بشر کے کلام کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جادوئی اثر جسے کہا جاتا ہے، اور خالق کائنات کا جو کلام ہے وہ دلوں کے تالے کھول دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب تک کلام نہیں سنا، رسول کو پہچانے نہیں، رسول کا انکار کرتے رہے، کہتے ہیں یہ امی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والا یہ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام الہی سنتے تو ان کی آنکھیں بہ پڑتی رو رو کے، مما رفو من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لے. گمشدہ بچہ مل جائے، گمشدہ رشتہ دار مل جائے، بلکہ گمشدہ پاسپورٹ ویزا مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد دفعہ لوگ خوشی سے رو پڑتے ہیں. تو یہ رونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اس گمشدہ راستے کی بہت عرصے سے بہت شدت کے ساتھ تلاش تھی، اور جس کو راستہ ملنے پر رونا نہیں آتا تو یہ اس کی علامت ہے، اس کو راستے کی تلاش. بولو بھائی، آپ لوگ بھی بول دیا کریں تو مجھے پتا چلے گا نا کہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں. میں اکثر جملے ادھورے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے، صحیح ہے نا؟ تو وہ خالی جگہ اگر لوگ پر کر دیں تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا ذہن جاگ رہا ہے، ورنہ یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بولا کیا ہے، کیا پیچھے جملہ کیا تھا، آگے ہم نے مبتدا کیا تھی اور اس کی خبر کیا ہے، سبجیکٹ کیا تھا، اس کے بعد آبجیکٹ آگے کیا آئے گا، یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے نا مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان جاتے ہیں یہ لوگ، تو اس سے پتا چلا کہ انسان جس کو ہدایت ملتی ہے نا، ہدایت کے درجات ہیں، ایک ہے کافر کو ہدایت ملتی ہے بالکل گمراہیوں سے نکل کے اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے، ایک ہے گناہگار کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، یہ بھی ہدایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. تو گناہگار کو جس وقت سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کی بھی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، اس لیے کہ اس کو سیدھا راستہ نظر آ جاتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں جن اندھیروں میں چلتا رہا وہ اندھیرے غلط تھے. اور اس توبہ کے وقت جو انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کے ہاں ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گمشدہ بٹوا ملنے پر تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور کسی دوست کا موبائل نمبر غائب ہو گیا تھا، وہ نمبر ڈائری میں دوبارہ مل گیا، خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جن پہ رونا نہیں چاہیے ان پہ انسان رو پڑتا ہے. نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا وہ سمجھتا ہے میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری چیزوں پہ رونا بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، چھپ کے رو رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی میرے آنسوؤں کو دیکھ نہ لے، شرمندگی ہوگی اس. لیکن جس چیز پہ رونا آنا چاہیے اس پہ روتا نہیں ہے، کیونکہ اس راستے کی قدر نہیں ہے دل کے اندر. جو یہود و نصارہ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کو چونکہ قدر تھی اس کی، وہ جانتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے اللہ نے بڑی زبردست رحمت کا انتظام کر دیا، ہمیں وہ گمشدہ راستہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دنیا میں، وہ گمشدہ راستہ ہمیں مل گیا. قرآن مجید میں تقریباً تمام مفسرین اس آیت کے ذیل میں نجاشی کا واقعہ ضرور نقل کرتے ہیں کہ نجاشی بادشاہی صاحب کا مصداق. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف. حبشہ کا بادشاہ نجاشی، تو اس زمانے میں بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، نام اس کا اسماح تھا. تو ہجرت کر کے گئے ہیں یہ صحابہ کرام اس کے پاس مظالم سے تنگ آ کے. تو نجاشی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی برحق دین کے حامل ہیں یا واقعی انہوں نے کوئی باپ دادا کے دین شہر کے کوئی نیا دین ایجاد کر لیا ہے، اگر یہ برحق لوگ ہیں تو میں ان کو پناہ دوں گا، اور اگر برحق نہیں ہے تو میں ان کو ان کی قوم کے حوالے کر دوں گا. نجاشی کی صحابہ کرام سے بہت بات چیت ہوئی، مگر نجاشی مسلمان نہیں ہوا. مسلمان اس وقت ہوا جب اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو کیا ان پر اللہ کا کلام جو نازل ہوتا ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ کلام مجھے سنا سکتے ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں سنا سکتا ہوں. حضرت جعفر طیار نے، نجاشی چونکہ عیسائی تھا تو اس کے مذہب کو دیکھتے ہوئے سورہ مریم کا انتخاب کیا. سورہ مریم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا. حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی نے سارے پادریوں کو جمع کر لیا، بڑی بڑی داڑیاں ان کی پادریوں کی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم قرآن کی آیات کی تلاوت کرو. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات کی تلاوت شروع کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. یہ واقعات تورات اور اس میں بھی ہیں, انجیل میں بھی ہیں. تورات میں تو نہیں, انجیل میں بھی یہ واقعات ہیں کہ یہ تیرے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو رحمت تیرے رب کی زکریا پر ہوئی. اذ نادى ربه نداء خفيا, جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے کیوں پکارا؟ اس لیے کہ جس بات پہ پکارا جا رہا تھا وہ لوگوں کے سامنے پکارنے والی نہیں. لوگ مذاق اڑاتے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی دعا مانگ رہے ہیں؟ کوئی جوان آدمی آئے, شادی شدہ ہو, مولوی صاحب سے دعا کی درخواست کرے کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی, تو مولوی صاحب اس کے لیے دعا کریں گے؟ اگر کوئی 99 سال کا بوڑھا آ جائے اور اس کی بیوی بھی 99 سال کی بڑھیا ہو اور مولوی صاحب سے کہے کہ دعا کرے میرے لیے, اللہ مجھے اولاد دے, مولوی صاحب ہنسنا شروع کر دیں گے اور ارد گرد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہنسنا شروع کر دیں گے. یہ کیسی بات کریں, اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ شاید اس میں یہ حکمت ہو. نداءً خفیہ, اب ایسا بوڑھا اگر مولوی صاحب کے پاس آئے گا بھی تو چپکے سے آئے گا, کان میں جائے گا, مولوی صاحب کسی کو بتانا نہیں دعا میں کیا جا رہا ہے, کوئی زبان تھوڑی گھس جائے گی, دعا کر دو شاید اللہ مجھے اولاد دے. مولوی صاحب بھی تھوڑا سا ہنسیں گے, بولیں گے چلو دعا کرنے پر تو نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. ایک ہی چیز ہے جس پہ گورنمنٹ نے ٹیکس نہیں رکھا ہوا, دعا اور نماز وغیرہ پر, ورنہ حکومت کا بس چلے تو رمضان کے روزوں پر بھی ٹیکس ہو جائے گا, تھوڑے دنوں بعد دعاؤں پر بھی ٹیکس ہو جائے گا. تو بہرحال تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو چپکے سے پکارا. پکار ایسی تھی نا چپکے سے پکارنے والی, اور دعا میں ویسے بھی بہتر یہی ہے کہ اللہ کو چپکے سے پکارا جائے. تو قال رب انی وهن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ اور کمزور ہو گئیں, واشتعل الراس شیبا, میرے بال اتنے سفید, جیسے آگ شولے مارتی ہے نا چمکتی ہے تو ایسے چمکتے ہوئے سفید, وہ سفیدی ہوتی ہے جس میں تھوڑا بہت کالک آ رہی ہوتی ہے, تھوڑا سا جو ہے نا وہ رنگ سیاہی مائی تھوڑا سا ہوتا ہے, اور ایک وہ سفید جس کو اردو میں کہتے ہیں جھک سفید, ایسے سفید بال ہیں میرے. وکانت امرأتی عاقراً, اور بیوی بھی بانجھ, بوڑھی بھی ہے نمبر دو بانجھ بھی ہے. صرف بانجھ ہوتی لیکن جوان ہوتی تو امکان تھا کہ چلو جوان تو ہے بانجھ پنے کا علاج ہو جائے گا, یا صرف بوڑھی ہوتی بانجھ نہ ہوتی تو بھی تھا کہ بعض دفعہ بوڑھی بھی کوئی ایسی دوائیں کھا لیتی ہیں کہ جوان ہونے کا امکان ہوتا ہے, لیکن دونوں دنیاوی دونوں عیب, بڑھاپا بھی اور بانجھ پنا بھی, خود بھی بوڑھے اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, فہب لی من لدنک ولیا, اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک والی وارث دے دے مجھے. اس سے اولاد کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. تقریباً تمام مفسرین حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کے ذیل میں ذکر فرماتے ہیں کہ اولاد کی طلب یہ پیغمبروں کی سنت ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد بہت تھی بنی اسرائیل میں, بنی اسرائیل آپ پر ایمان رکھتے تھے, آپ سے رشد و ہدایت حاصل کرتے تھے, تو صدقہ جاریہ کے لیے تو روحانی اولاد بہت تھی, جسمانی اولاد چاہیے تھی. معلوم ہوا کہ جسمانی اولاد کے جو فضائل ہیں وہ روحانی اولاد کے نہیں ہیں. جسمانی اولاد ہونی چاہیے جو آپ کی والی وارث بنے, وہ نہیں بنے گی اس کی اولادیں بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ باپ کی وجہ سے اولادوں کو نوازتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت چلی آئی ہے. اولاد کو نہیں نوازیں گے, اس کی اولاد کو نواز دیں گے. تبھی آپ دیکھیں پیغمبروں کے سلسلے یہ باقاعدہ اولاد در اولاد چلیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام قربانیوں کو پورا کیا, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا, اتمہن, ابراہیم نے کامل طور پر ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے, تمام آزمائشوں میں پورے اترے. تو اللہ نے کیا فرمایا, اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا, اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. تو ابراہیم نے فرمایا, وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری آل اولاد کو بھی. اللہ نے کیا فرمایا, ٹھیک ہے آپ کی اولاد آل اولاد میں سے بھی ایک جمع غفیر کو امام بناؤں گا اور آپ کی آل اولاد میں نبوت کو جاری کر دوں گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو ان کی قربانیوں کے عوض اسحاق عطا کیے اور اسحاق کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب عطا کیے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اور وہ جو نسل ہے نا وہ ساری اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے، باپ دادا اور پردادا کی طرف، اور باپ کے احسانات کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولادوں کی اولاد میں بھی روحانی سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ نہیں یاری میرا لباس بن رہا، یہ اولادوں پر احسان ہو جاتا ہے اگر انسان تقوی والی زندگی اختیار کرے نا، اولادیں اللہ تعالیٰ، اور اولادوں پر احسان در حقیقت اس باپ پر احسان ہوتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ جتنی اولاد نیک اور اعمال صالح اختیار کرے گی ایسے باپ دادا کے لیے قیامت کے دن فخر کا سبب بنے گی۔ اللہ بتائیں گے یہ جو تھے بڑے فلاں بزرگ، یہ فلاں شہید، یہ فلاں عالم، یہ کس کی اس کے باپ دادا کون ہے، تو وہاں باپ دادے فخر کریں گے کہ اللہ نے ہماری اولاد میں ان لوگوں کو پیدا کیا جن کی اولاد ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے دیکھو اللہ کی طرف سے کسی کی اولاد نہ ہونا، وہ تو بیچارہ معذور ہے، وہ تو جو جس حال میں اللہ نے رکھا اس میں خوش رہے اس میں کہ بھائی میری تقدیر میں یہ ہے تو میں اللہ کی اس تقدیر پر راضی، اللہ تعالیٰ کوئی اس کا نعم البدل دے دیں، کوئی متبادل دے دیں، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن اپنے اختیار سے آج جو اولاد کی طلب کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے نا، جو اہل یورپ اور انگریزوں کی تقلید میں، انگریز جیسے کہتے ہیں نا ہلکے پھلکے ہو، موج مستی کرو، مر جاؤ آرام سے، اولاد کی ٹینشن ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت کر کے پتا چلتا ہے یہ فلاں کا ابا ہے، ورنہ وہ ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں یہ میرا نہیں ہے بھائی، اس کو پتا ہے میرا مان لیا تو یہ سارا خرچہ کس پر آئے گا، میرے کندھوں پر، یہ میرا نوالا چھینے گا، میرا بچہ ہوگا تو ایک روٹی مجھے اس کو کھلانی پڑے گی، دو روٹیاں دو برگر کھاتا ہوں، ایک برگر ناشتہ میں بچے کو دینا پڑے گا۔ یہ گھٹیا اور نیچ سوچ ہے، یہ سوچ ختم کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے بتایا تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے ان کو بھی رزق دیں گے، لہذا آج تمہیں دو روٹی مل رہی ہے، بچے کی جب ولادت ہو جائے گی تو اللہ تمہیں چار روٹیاں دے دے، دو تمہارے لیے دو اس کے لیے، ایک اور بچہ آ جائے گا چھ روٹیاں دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعوے صرف قرآن میں صرف دعوے نہیں کیے، مشاہدہ کرا کے اس پر اطمینان بھی دلا دیا، مشاہدہ بھی کرا دیا۔ مشاہدہ کیسے کرایا؟ بچے کی ماں روٹی کھاتی ہے، صرف خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، شادی سے پہلے عورتیں جتنی روٹیاں کھاتی ہیں خون گوشت اور کچھ نہیں بنتا، بچے کی ولادت کا جیسے ہی وقت آتا ہے اب روٹی کھائے گی اس سے دودھ بھی بنے گا اور دودھ ماں کی چھاتیوں میں پہنچ بھی جائے گا۔ ادھر بچے کی ولادت ہوئی، بچہ دنیا میں آیا، اللہ نے بچے کے لیے دودھ کے دو چشمے جاری کر دیے، تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دکھا رہا ہے، صرف بتا نہیں رہا، بتا تو قرآن میں دیا، دکھا بھی رہا ہے کہ اس کے دال پانی کا انتظام میرے ذمے ہے، یہ تیرے ذمے نہیں ہے، تیرے ذمے صرف محنت کرنا ہے، دینے والا میں ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب زمین کے حقائق کو دیکھو، مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، لوگ مولویوں پہ تانے دیتے ہیں نا، زمین کی حقائق دیکھو، مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے، اس مہنگائی میں آپ کہتے ہیں اولاد زیادہ کثرت سے پیدا کرو، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا زمین کی حقائق کیا یہ نہیں بتا رہے کہ جو خدا 2000 سال پہلے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے دودھ پیدا کرتا تھا، وہ آج بھی ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے دودھ رہا ہے اور بچوں کی چھاتیوں میں دودھ ختم نہیں ہوتا، وہ یہ بھی تو زمینی حقائق ہے جو خدا تمہیں دکھا رہا ہے۔ تو عقل کا اندھا ہو جائے نا انسان، عقل کا چہرہ پرس ہو جائے تو اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قرآن کے الفاظ میں کتنی جان ہے، قرآن کہہ رہا ہے فإنہا، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ انہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، ضمیر شان، اس کا مطلب ہوتا ہے بات اصل میں یہ، ہم جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو تکیہ کلام ہوتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے، کسی چیز کو اہتمام سے بتانے کے لیے کہ تم جو یہ دعوے کر رہے ہو نا کہ خدا کہاں سے کھلائے گا اور یہ کیسے ہوں گے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیسے اللہ وعدے پورے کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ، بات دراصل یہ ہے کہ، بات دلائل کی نہیں ہے، بات دراصل یہ کہ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں خدا کی قدرت کے کرشمے آج بھی، لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے، دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، خواہشات کی غلامی کر کے شہوت پرستی کے والے راستے کو اختیار کر کے اس دل کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں، تو جو چیزیں صبح و شام نظر آ رہی ہیں ان سے بھی انسان آنکھیں وہ بھی نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، صرف اپنے مطلب کی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو، اپنے مطلب کی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو، اپنی خواہشات کی چیزیں نظر آتی ہیں، باقی چیزیں نظر نہیں آتی. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے آیات کی تلاوت شروع کی. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا، ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی پیدا نہیں کیا. جب اللہ نے رحمت کی، وہ کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. وہ پہلے تو دے نہیں رہے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن جب دینے پر آئے تو اتنا پروٹوکول دیا گیا زکریا کی اولاد کو کہ پہلے سے نام تجویز کیا جا رہا ہے خالق کائنات کی طرف سے. اور آتے نا الحکمہ سبیا، یہ بھی بتا دیا کہ پیغمبروں کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، آپ کے بچے کو بچپن میں ہی نبوت مل جائے گی، بچپن میں ہی نبوت مل جائے گی. سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین. اور تین بشارتیں کہ قوم کا سردار بنے گا. حسور، حسور کہتے ہیں بے انتہا پاک دامن، پاک دامن حرام خواہش کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو بے انتہا بچانے والا، بے انتہا بچانے والا. نظر کی حفاظت، دل کے خیالات کی حفاظت. بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیان کیا کہ اپنے آپ کو عورتوں سے بالکل بچائیں گے، یعنی نکاح بھی نہیں کریں گے، لیکن محققین نے اس کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا نکاح کرنے کا عفت سے کوئی تعلق، نکاح کرنے والا تو اور زیادہ عفیف ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو حرام لذتوں سے بہت زیادہ بچا کے رکھنے والے. اور نبیم من الصالحین، نیک لوگوں میں اور نبیوں میں سے ہوں گے. تو کتنی زبردست بشارتیں دی، لیکن جب اللہ نے بشارت دی تو زکریا علیہ السلام کو اشکال ہوا. قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے کیسے ہو جائے گا بچہ. بعض دفعہ انسان جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تو یہ سوچ کے مانگ رہا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ دعا قبول ہونی کہاں. جب ہوتی ہے تو یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا. تو زکریا علیہ السلام اللہ سے اللہ کی رحمت کی امید سے دعا مانگ رہے ہیں. ولم اکن بدعا ایک رب شقیا، اے اللہ مجھے امید ہے تو میری دعا قبول کرے گا، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اسباب سے مایوس ہو تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اس کے باوجود جب بشارت مل رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، انا، کیسے، کہاں سے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. آج کی اصطلاح میں لوگوں کا تکیہ کلام ہے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی. تو اللہ نے فرمایا قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا کذلک، اے زکریا ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے کہہ دیا. اب یہ جو آپ کو اشکالات ہو رہے ہیں، کیسے میں بڈھا، میری بیوی بڑھیا، کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کذلک ہو کے رہے گا. وقد خلقتک، رہا یہ کہ کیسے ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بہت سی باتیں سمجھاتے ہیں، نالائقوں کو نہیں سمجھاتے. زکریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو یقین نہیں. فرمایا یقین تو ہے لیکن اور اطمینان چاہتا ہوں. اللہ کو پتا تھا کہ ابراہیم کو واقعی یقین بھی ہے اور اعمال بھی درست ہیں، اس یقین پر جیسے اعمال ہونے چاہیے وہ بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، تو چلو اپنے اس بندے کو دکھا بھی دو. تو اس کو بزرگوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ ایسے معجزے ہوتے ہیں اور بزرگوں کے ساتھ اس قسم کی کرامات ہوتی ہیں. مجھے اور آپ کو اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ نہ ہم بزرگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں، نہ انبیاء کی فہرست میں تو ہو نہیں سکتے، نہ ہی متقین کی یا بزرگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کے ساتھ ہی کرامتیں کیوں ہو رہی ہیں. علماء دیوبند پہ اعتراض کرنے کے لیے ایک صاحب کہنے لگے یار یہ کیا بات، تمہارے ہی ان کے یہ سب کووڈ ڈرامہ تو نہیں ہے کہیں، اس طرح کی بات. مجھے الفاظ تو ان کے پورے یاد نہیں، یہ کیا بات ہے یار، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو الہام ہو رہا ہے اور جناب ان کو یہ ہو گیا، ان کو یہ ہو گیا، یہ تو شرک ہے اور کفر ہے. تو ایک صاحب اسی قسم کا اعتراض مجھ سے کیا انہوں نے کہ یہ تو شرک ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے پتہ نہیں اس کی کشتی اٹھا کے کوئی کرامت کسی کتاب میں لکھی ہوئی وہاں سے اٹھا کے وہاں کر دی، تو شرک ہے. میں نے کہا اگر ایک چیز یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جانا شرک ہے تو یہ تو معاذ اللہ قرآن میں بھی ہے. یہ شرک قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے، وہ تو کشتی یہاں سے اٹھا کے کہیں دبئی یا شارجہ میں شہد لے گئے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ تو اتنا دور تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی ایسی حکومت بھی ہے. سوچ لیں کہاں زمین کے دوسرے کونے پر بستی ہوگی وہ. हुदहुद ने आगे बताया, एजेंसी वालों ने बताया कि ऐसा है, वरना पता नहीं चल रहा था। आईएसआई वालों ने खबर दी है भाई इस किस्म की हुकूमत है, वरना सुलेमान असलाम इतने ताकतवर, इतनी ताकतवर फौज और इतने सारे जिन्नात, उनको नहीं पता चल सकता। इससे पता चलते एजेंसियां किस कदर मजबूत होती हैं। तो एजेंसी वालों ने हुदहुद उठाना, वो आईएसआई का उस वक्त सर्वर आता था, उसने आगे बताया कि मैंने ऐसी कौम देखी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुकुम याती नहीं दिया शिहा कब नहीं आती नहीं मुस्लिम, इससे पहले कि वो फर्माबरदार बन के चली आए, कौन है इतनी दूर से उसका तख्त यहां उठाकर लाएगा। तो वो फौरन इफरीत मिनल जिन, एक जिन था ताकतवर, उसने कहा मैं ले आऊंगा ये उठाकर। एक बात यहां एक जुमला मुदरजा के तौर पर बता दूं, ये जो आमिल लोग हैं ना आमिल, ये कहते हैं हमने यहां से जिन भेजा सरगोधा में फला के घर, उसके जिगर की पतरी निकाल के ले आया। इस किस्म के टोपी ड्रामे आजकल आमिलीन बहुत कर रहे हैं। आमिलों के बारे में मेरे 3-4 बयान हो चुके हैं आमिलों की बदमाशियों के नाम से। उस बयान का नाम क्या है? आमिलों की बदमाशियां। वो आप सुने तो फिर ये पता चलेगा आमिलों की दो किस्में होती है, एक फासिक और फाजिर और एक अहमक और बेवकूफ। यानी बास नेक होते हैं मगर बेवकूफ होते हैं, वो अमलियात कर करके उनका दिमागी तवाजन खराब हो चुका होता है, उनको वाकईतन जिन्नात नजर आ रहे होते हैं, हालांकि होता कुछ भी नहीं, वो होते बुरे नहीं है, दो नंबर नहीं है, लेकिन वो बेचारे अमलियात कर करके ना उनका दिमागी तवाजन थोड़ा सा उनको नजर आता है, यहां से जिन जा रहे हैं और फला के कितने से पतरी निकाल के ला रहे नजर आ रहा होता है, लेकिन वो दिमागी तखय्युल होता है। ऐसे आमिलों से मैं कहता हूं कि मेरा मोबाइल साइलेंट पे लगा के दिखा दो, मैं यहां सामने रखता हूं, जिनसे कहो उसको साइलेंट पे लगा दो, नहीं कर सकेगा। समझ में आ रही है बात? तो नजर के धोखे भी होते हैं, एक के सामने साइलेंट पे कर देंगे, एक के सामने नहीं करेंगे। तो जाहिर है जिसकी नजर को धोखा दे सकते हैं ना उसके सामने वो साइलेंट पे कर भी देगा, और जिस पे नजर का तीर नहीं चलेगा, जो जरा तवक्कुल के साथ बैठा होगा, उसके मोबाइल को साइलेंट तो दूर की बात, कोई कॉल आ रही हो ना उसको ओके का बटन दबा के रिसीव नहीं कर सकते ये। वरना ये आमिल तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों के ओके का बटन ही दबाते रहते, उसका कितना लोगों का बैलेंस जाया हो जाता या दूसरों को वो करते रहते। तो ये इनकी अहमकाना बातों में ना आया करें। तो मैंने एक जगह मैंने किसी से कहा कि ये पंजाब जाके चित्ते की पथरी निकाल के ला रहा है जिन, तो उन्होंने एतराज किया कि जिन तो सुलेमान सलाम का तख्त वहां से उठा के ला सकता है, तो यहां से सरगोधा क्यों नहीं जा सकता वो। तो मैंने कहा जिन जा सकता है लेकिन इस आमिल के मशवरे से चला जाएगा, ये कहां लिखा हुआ है? अपनी मर्जी से जाए या सुलेमान सलाम के कहने से जाए? सुलेमान सलाम के तो ताबे अल्लाह ने बनाए, आपके मशवरे से जिन वहां से वहां जाए तो जिन के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। एक आम आदमी को कंट्रोल में करना जो है ना, आप ये जमाने में सरकशी ऐसी, किसी बच्चे को आप कहें ना दुकान से 5 रुपए की जलेबियां ले आओ, बच्चा ले आएगा? आज के दौर में आपके मशवरे को आज एक बच्चा नहीं मानता, कितने अमलियात सिफलियात करके उसमें कूद दो, बच्चा टाटा करके चला जाएगा, बोले मैं नहीं यार। तभी तो मां बाप परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा हमारे काबू में नहीं, होते नहीं परेशान बच्चे काबू में नहीं आ रहे। तो आज एक 10 साल के बच्चे को काबू में लाना बड़ा मुश्किल है, तो इतने बड़े बड़े जिन्नात को ये अहमक लोग कहां से काबू में ले आएंगे? बकवासात करते हैं, फजूलियात का पलंदा है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये कि मैं 6 साल से आमिलों के खिलाफ चीख रहा हूं कि मेरे सर का एक बाल नीचे गिरा के दिखा दो। जिन्नात चुड़ैलों के जरिए जो है ना, इंशाल्लाह कोई भी ये काम नहीं कर सकता। इसको फिर आमिल लोग एक अजीब बात करते हैं, कहते इसने हिसार खींचे हुए अपने गिर, मुझे खुदा की कसम हिसार केशन मालूम नहीं है हिसार होता क्या है। समझ में आ रही है बात? ना मुझे अमलियात वजाइफ पता है, मैं तो सुबह शाम की जो हदीस में तस्बीहात आती है वो भी अगर पूरा जिस दिन कर लू ना, तो मैं समझता हूं आज मैंने कोई बहुत बड़ी, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, घरेलू मसाइल है, फिर मदरसे जाना है, फिर तालीम है, फिर कुछ तहकीकी काम है, तो मुझे तो ये हो जाए किसी तरीके से, मैं समझता हूं आज मैंने बहुत ज्यादा इबादत कर ली है। तो ना कोई हिसार है, ना कोई अमलियात है, ना जादू के तोड़ मोड़ किए हुए। और मैं ये भी आमिलों से कहता हूं जिसने कोई जादू करना है तावीज लाके मुझे खुद दे दे, मैं अपनी शलवार के नेपे में खुद रखूंगा, कितना करीब रखूंगा ना, क्या ख्याल है भाई? लेकिन किसी आमिल में अल्हम्दुलिल्लाह दम नहीं है, क्योंकि इनके पोल खुल जाते हैं आगे। तो मेरे पास मक्के मदीने से फोन आ रहे हैं, आप आमिलों के खिलाफ इतना कह रहे हैं, मक्का में फला आमिल तशरीफ लाए हमारे घर में, उनके आने से रूहानी सुकून मिला, तो आप उस आमिल के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा जिस किस्म का रूहानी सुकून जो है ना, ये हीरोइन जी को हीरोइन पी के जिस किस्म का सुकून मिलता है ना, आज उस सुकून को भी लोग रूहानी सुकून से ताबीर करते। हर सुकून को रूहानी सुकून नहीं कहते भाई, وہ عامل آ گیا, اس نے دو چار وظیفے بتا دیے, تھوڑا سا ٹن ہو گیا دماغ. دماغ جب بھی تھوڑا سا کسی چیز میں ٹن ہو جائے گا اس کو سکون ملے گا, چاہے شراب پی کے ہو چاہے وظیفہ پڑھ کے ہو, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ وہ سکون نہیں ہے جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والا ہے. اس کی دلیل یہ کہ ان کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھ کے سکون نہیں ملتا, عامل کے بتائے وظیفے پڑھ کے مل رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ وہ سکون نہیں ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے, ورنہ قرآن کے بتائے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھ کے اس کو زیادہ سکون ملتا. اس کو چوتھا کلمہ 100 دفعہ صبح پڑھ کے بہت سکون ملتا لیکن نہیں مل رہا, کیونکہ چوتھے کلمے کی حدیث میں زیادہ ترغیب ہے. صبح شام پڑھنے میں یہ فائدہ ہے اور اتنی ترغیب ہے, تو ان کو جو عامل بتائے گا نا وہ پٹانگ طریقے سے, تو اس میں زیادہ سکون ملے گا. خیر یہ عاملوں کا ایک الگ موضوع ہے, انٹرنیٹ پہ جادو کونے کالے سکریات کے حوالے سے میرے بہت سارے بیانات گشت کر رہے ہیں, آپ لوگ وہ سنیں تو انشاءاللہ اس کا ان کی پول پٹیاں کھلیں گی. تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے, کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ جی ہاں, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہوتا نا وہ جن اٹھا کے لے آیا, تو لیکن جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب, اللہ فرماتے ہیں ایک شخص جس کے پاس کتاب کا یعنی زبور کا علم تھا, وہ بزرگ تھے, انہوں نے کہا انا آتیتم به قبل ان يرتد اليك طرفه, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے آپ کے سامنے لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو میں نے ان صاحب سے کہا کیا یہ شرک ہے؟ جب وہ وہاں سے یہاں اٹھا کے تخت لا سکتے ہیں تو ہمارے کوئی بزرگ یہاں سے کشتی اٹھا کے وہاں لے جا سکتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر شرک کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. کرامت جو ہے نا, کرامت اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے, اس میں بزرگ کے اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کے جو بزرگ تخت وہاں سے اٹھا کے لے آئے, یہ در حقیقت وہ خود نہیں لے کر آئے, اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ان کی بزرگی کو دکھانے کے لیے کرامت ظاہر کر دی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے, تو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دو ٹکڑے در حقیقت نبی نے نہیں کیے. نبی کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا قطعاً کوئی اختیار نہیں تھا. اگر کوئی کہتا ہے نبی کو اختیار تھا تو یہ شرک ہے, کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہیں. نبی کی طرف دو ٹکڑے کرنے کی نسبت مجازن کی گئی ہے, جیسے بہادر آدمی کو شیر کہہ دیا جاتا ہے مجازن, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً یہ بہادر آدمی کے دم بھی ہے اور یہ کچا گوشت بھی کھاتا ہے اور جو ملے مدذلہ لا لیا, جو ملا کھا لیا, ایسا نہیں ہے. کسی قدر مشترک کوئی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے نسبت کر دی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ یہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا اس لیے نبی کی طرف مجازن نسبت کر دی گئی کہ نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا, ایسے اختیارات اللہ نے پیغمبروں کو نہیں دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, تو در حقیقت حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ نہیں بناتے تھے. اگر حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار ہوتا تو ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کرتے سانپ بننے کے لیے, تو کہتے یار میں نے پہلی دفعہ پھینکا تھا سانپ بن گئی, پھر تو میں جہاں مرضی پھینکوں گا سانپ بنے گی, اور میں جب چاہوں گا اس کو سمندر میں ماروں گا دو ٹکڑے ہو جائیں گے. سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان بنی اسرائیل بھی کہہ رہی ہے, پوری قوم کہہ رہی ہے موسیٰ انا لمدرکون, مروا دیا. مدرکون کا جو اردو میں صحیح صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ مروا دیا. وعدے تو بڑے کیے ہوئے تھے اتنے سال تک کہ اللہ فرعون سے نجات دے گا اور دریائے بحر قلزم کو پار کریں گے, اور جناب اب اللہ نے بھی ایسا معاملہ کیا, حضرت موسیٰ کو راستہ بھلا دیا. ارض مقدس فلسطین کی طرف نکل رہے تھے, راستہ اللہ نے بھلا دیا. حضرت موسیٰ کو بھی نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. ایک طرف اللہ کے مدد اور نصرت کے وعدے, مگر اسباب ناکامی کے پیدا کیے جا رہے ہیں. اللہ کی عجیب عادت ہے کہ اللہ جب کسی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو اسباب پہلے ناکامی کے پیدا کرتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی نظر مجھ پہ ہے یا اسباب پہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس میں توکل ہوتا ہے وہ ان ناکامی کے نقشوں سے پریشان نہیں ہوتا. کہتے اللہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو اللہ چاہے گا ایڈی جیل کی کوٹھیوں میں مجھے ایک کامیابی عطا کر دے گا, اسی ناکامی میں کامیاب کر دے گا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ میں راستہ بھول گیا اور یہ سارے قدم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں, آگے سمندر یہ دوسری ناکامی اور پیچھے فرعون کا لشکر یہ تیسرا ناکامی کا سبب, تو اس ناکامی کے اسباب کو دیکھ کے بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، اے موسا مروا دیا. وہ فتح و نصرت کے وعدے ہے تو یہ ہو رہا ہوتا ہمارے ساتھ. پوری قوم کو گھر بار سے لے کے نکال دیا کہ آزادی دلاؤں گا. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ سامنے دریا اور راستہ بھول گئے آپ، کوئی نقشہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور پیچھے سے فرعون بھی آ رہا ہے، وہ تو بوٹیاں بنا کے کھا جائے گا. حضرت موسیٰ کی نظر چونکہ اسباب پہ نہیں تھی، مسبب الاسباب پہ تھی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا انما یا ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ اب بھی میرا رب موجود ہے. وہ کامیاب کرنے کے لیے نقشوں کا اور اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہاں ایک علمی نقطے کی چھوٹی سی بات ہے، اگرچہ موضوع سے ہٹ کر ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ کیوں نہیں کہا ہمارے ساتھ؟ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب غار ثور میں تھے اور مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، حضرت ابو بکر پریشان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ نہیں کہا میرے ساتھ، بلکہ یہاں بھی ناکامی کے اسباب ہیں. دشمن غار کے منہ تک پہنچ گیا، اندر جھانکے گا تو پکڑے جائیں گے، لیکن غم نہ کرو، اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، قوم کو شریک نہیں کیا. تو بعض بدبختوں نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کی ہے. بعض لوگ سیرت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کی شان میں توہین. انہوں نے کہا کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے اپنی قوم کو نہیں بھولے، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بھول گئے. حضرت مولانا سرور علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا کوئی بھی نبی ہو، چاہے کم درجے کا نبی ہو، نبی تو ویسے سارے اونچے درجے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ دوسرے کی نسبت کے لحاظ سے، تو کوئی بھی نبی اپنی قوم کو بھولتا نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر جیسے وفادار تھے، جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ اس موقع پر بھی گھر میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہیں، سارا سرمایہ میرے ساتھ لگا دیا انہوں نے، لہذا جیسے اللہ میری مدد کرے گا ان کی بھی کرے گا. اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل جیسے نالائق لوگ تھے، جنہوں نے اتنی ساری نشانیاں دیکھ لی کہ اللہ نے کیسے فرعون پر مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا، جوؤں کا عذاب مسلط کیا، اور خون کا عذاب مسلط کیا، کتنی نشانیاں اللہ ان کو دکھا چکا تھا. اس کے باوجود جب تھوڑے سے ناکامی کے اسباب دیکھے تو نظر اسباب کی طرف چلی گئی اور خالق کو بھول کے کہنے لگے ہے موسیٰ مروا دیا. تو حضرت موسیٰ کو ڈر تھا کہ مجھے تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ مجھے تو بچا لے گا، اس قوم کا پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو بچائے گا یا نہیں بچائے گا یہ مجھے معلوم نہیں، جو یہاں آگے بھی کمبخت اسباب کو دیکھ رہی ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سارے نہیں مریں گے، تم جو کہہ رہے نا انا لمدرکون، موسیٰ ہم سب کو مروا دیا، نہ سب کو شامل مت کرو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. انا معی ربی، میرے ساتھ تو میرا رب آج بھی موجود ہے. کیسے مدد کرے گا مجھے نہیں پتا، لیکن کرے گا ضرور. جی اچھا، تو کیسے مدد کرے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کرے گا ضرور وہ. تو اس لیے اچھا میں یہ بتا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ کو اگر اختیار ہوتا سمندر کو دو ٹکڑے کرنے کا، تو وہی کا انتظار نہ کرتے بلکہ بنی اسرائیل سے کہتے بھائی یہ لاٹھی ہے نا میرے ساتھ، پریشانی کی ضرورت کیا ہے، اس لاٹھی سے میں سانپ بنا سکتا ہوں، اور اس لاٹھی کو میں زمین پہ پتھر پہ مار کے 12 چشمے پیدا کر سکتا ہوں، تو یہ لاٹھی جب میں سمندر پہ ماروں گا تو دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہم نکل جائیں گے. حضرت موسیٰ کو بھی پتا نہیں تھا، اللہ نے وحی کی یعنی اضرب بعصاک کہ اپنی لاٹھی کو اس پہ سمندر پہ مارے. فکان کل فرق کالطود العظیم، ایک بڑے جو ہے نا وہ پہاڑ کی طرح پانی دونوں جگہ آ کے رک گیا. اس سے بھی پتا چلا کہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، مگر معجزے کا خالق کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو یاد رکھو یہ جو بزرگوں کی کرامات ہے نا ہمارے علماء دیوبند کی کتابوں میں، جس پہ ہمارے اہل حدیث بھائی بہت زیادہ اکثر سیخپا ہو جاتے کہ یہ تو شرک بھرا ہوا ہے کتابوں میں، تو یہ شرک نہیں ہے، ان بزرگوں کی طرف ان کرامتوں کی نسبت ہے، اور یہ نسبت مجازن ہے. حقیقت میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ان بزرگوں کے ہاتھ پہ جو کرامات ظاہر ہوئیں یہ ان کے اپنا کمال نہیں تھا، یہ در حقیقت خالق کا کمال تھا. لہذا جب یہ اللہ کر رہا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے بزرگ کے امتی کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامت ظاہر کی، تخت اٹھا کے وہاں سے یہاں لے آئے، تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، اس لیے اس میں شرک کا پہلو نہیں رہا. یہ اور اس میں اس کا بھی جواب ہو گیا بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحابی کے ہاتھ پہ تو یہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی، فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی، کیونکہ صحابی سے بھی افضل ہے وہ. اس کا جواب یہ کہ سلیمان علیہ السلام تو وہاں سے تخت اٹھا کے لا نہیں سکے، ان کا ایک امتی کیسے اٹھا کے لے آیا؟ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امتی افضل ہے سلیمان علیہ السلام سے؟ تو ظاہر ہے جیسے یہاں یہ ثابت نہیں ہوتا، نبوت کا جو مقام ہے وہ کسی امتی کا مقام نہیں ہو سکتا، تو ایسے صحابہ تابعین کا جو مقام ہے وہ بعد میں آنے والے کسی بزرگ کا مقام نہیں ہو سکتا، چاہے ساری زندگی کرامتوں کے ظہور میں ہی گزری ہو. اصل تقوی کا مدار اللہ کے ہاں قرب کا مدار کرامتوں پر نہیں ہے، اللہ کے ہاں قرب کا مدار ہے گناہوں کو چھوڑنے پر، چاہے کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو. تو جلدی جلدی بات میں مکمل کروں، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیات کی تلاوت کی تو حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی جو تھا نا، وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب حق کو پہچانتا ہے انسان تو اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو صحابی اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ نجاشی اتنا رویا اور وہ جو ارد گرد پادری بیٹھے ہوئے تھے اتنا روئے کہ ان کے روتے روتے ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور نجاشی کہنے لگا خدا کی قسم یہ کلام اور حضرت عیسیٰ پہ جو انجیل نازل ہوئی تھی یہ ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے دو نور ہیں، ایک ہی تاپچے سے نکلے ہوئے دو چراغ ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا طرز کلام وہی ہے جو انجیل کا طرز کلام. اسی بات کو اللہ نے اس ان آیات میں بیان کیا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور ان سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، خَاشِعِينَ لِلَّهِ، تکبر نہیں ہے. پہلے آیتوں میں ذکر ہو چکا کہ ان میں کبر ہے، تکبر ہے. اب بتایا جا رہا ہے یہ وہ فریق ہے جس میں تکبر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، تورات اور انجیل کی آیات کو فروخت نہیں کرتے دنیا کے چند تکوں کے بدلے میں. یہود و نصارہ کے بہت سے علماء تورات اور انجیل کی وہ آیات جن میں نبی علیہ السلام کی بشارت تھی انہیں چھپا دیا کرتے تھے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں گے اور ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو ہدیے اور نذرانے آنا بند ہو جائیں گے. آج بھی بہت سے اس طرح کے باطل علماء ہیں جو قرآن کو صحیح طرح سے کھول کھول کے بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ان کو میڈیا پہ جو کوریج مل رہی ہے نا وہ کوریج بھی ختم ہو سکتی ہے، اور جو نذرانے اور ہدیے اور مختلف چیزیں. میں ابھی کسی نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں ان کا ٹی وی میں انٹرویو آیا، پردے سے متعلق پوچھا گیا کہ بھائی اداکاری کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں، فلمی اداکار ڈرامے. انہوں نے کہا اگر شریع حدود کے اندر ہو تو جائز ہے. ایسا جواب دو کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہ سمجھ میں آئے، تاکہ میڈیا والے بھی خوش رہیں. اب وہ کہتے تھے اداکاروں کی کمائی حرام ہے، تو ٹی وی تو ہے ہی ڈراموں فلموں کے لیے، وہ کہتا حرام ہے، ہم یہ حرام خوری کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ. مفتی صاحب شرم نہیں آتی آپ کو؟ بھگا دیں گے. ایسے موقع پر مفتی صاحب کو چاہیے تھا، وہ کہہ دیتے بھائی اداکار اور فنکار کی کمائی حرام ہے. لیکن یہ کہنے کے لیے ایک عدد دل اور دو عدد گردے ہونے چاہیے، تو اس سے عزت چلی جاتی ہے انسان کی. دیکھیں وقتی مصلحت سے، مصلحت سے مراد یہ کہ دین ہی کی کوئی مصلحت ہو تو حق بات کو وقتی طور پہ چھپانا جائز ہے، عارضی طور پر، کیونکہ ہر جگہ حق بات کے اظہار کا موقع نہیں ہوتا. تو آنے کے بعد میں اس میں بتاؤں گا، ابھی صلاحیت نہیں ہے لوگوں میں. چھپانا جائز ہے وقتی مصلحت، مسلحت بھی پیٹ کی مسلحت نہ ہو، دینی مسلحت ہو، دینی مسلحت ہو. لیکن مسئلہ غلط بتا دینا یہ کسی بھی مسئلہ سے جائز نہیں. چپ رہ جائے آدمی، آپ کا ٹی وی میں انٹرویو آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے بڑا حساس مسئلہ ہے، اور آپ سے کوئی ایسا چپتا ہوا موضوع پوچھ لیا، اب آپ کو پتا ہے میں نے اگر سچ سچ بتا دیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. چپ بیٹھ جائے، بھائی آپ یہ موضوع بدل دیں، یوں کہہ دیا میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا. چپ رہنا جائز ہے بعض صورتوں میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پچھلی امتیں جو شرک پہ مری ہیں وہ کہاں گئیں؟ حضرت موسیٰ صاف صاف کہہ دیتے جہنم میں گئی ہیں، تو کیا ہوتا، وہ موضوع کا رخ بدل جاتا، سارے فرعونی کہتے ہیں ہمارے سارے باپ دادا کو لپیٹ دیا بھائی. حضرت موسیٰ کو پتا تھا فرعون چاہتا ہی یہی ہے بحث کو کسی دوسری سمت میں موڑ دینا، اصل موضوع سے ہٹ جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کیا سیاسی جواب دیا، جو یقیناً سیاست حقیقی اچھی سیاست پر مبنی تھا، ایک تو ہماری سیاست ہے نا وہ والی سیاست نے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، اے فرعون تیرے باپ دادا کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. یہ اللہ کو علم ہے، لا یغل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں لے جانا تھا غلطی سے جہنم میں لے جائے، ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اچھے اعمال تھے یا برے اعمال. کیسا بہترین جواب دیا. پھر آگے فوراً اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے بنایا، اسی میں تمہیں لوٹا کے ختم کر دے گا، اور اسی سے دوبارہ اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی. تو مبلغ کو وقتی مصلحت سے حق کو چھپانا وقتی مصلحت سے جائز ہے، لیکن غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے کہ فنکاروں اور اداکاروں کی تنخواہیں بھی کیا ہو گئیں، حلال ہو جائیں. ایسے آج کل ٹیلی ویژن پہ بہت سارے متجدد قسم کے لوگ آ رہے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھا جائے کہ بھئی پردہ کیا ہے، تو پردے کے بارے میں اٹھ پٹانگ باتیں شروع کر دیں گے، داڑھی کے بارے میں کیونکہ ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے یہ کہہ دیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. لوگ کہیں گے فرض ہے، ہم سارے بیوقوف ہیں کیا؟ اس کا اصل جواب تو یہ کہ ہاں ہے، اصل جواب تو یہ. لیکن اگر آپ یہ نہیں دینے چاہتے جواب تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی میں داڑھی کے بارے میں یہاں بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں مجھے جس موضوع پر بلائے گئے آپ وہ بارے میں بات، چپ ہو جائے انسان. تو خدا نخواستہ بھائی کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں جو ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اس میں گناہ ہے، اور یقیناً گناہ کبیرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھوں. عین ممکن ہے مجھ میں کوئی چھپا ہوا گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے قیامت کے دن میں اس سے بھی بدتر ہوں، کیونکہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. تولے کا مطلب یہ کہ بعض گناہ ایک گناہ ہوگا لیکن اتنا اللہ کو ناپسند ہوگا کہ وہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا، اتنا وزنی ہوگا. تو اب کس میں کون سا گناہ ایسا ہے؟ لہذا تبھی شریعت نے کسی کے بارے میں دنیا میں یقینی طور پر حکم لگانے کی اجازت نہیں دی کہ کون جہنمی اور کون جنتی. ہر ایک کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ جہنمی بھی ہو سکتا ہے اور یہ امید بھی ہے کہ یہ جنتی بھی ہو سکتا ہے. یہ داڑھی کے بارے میں ایک لفظ آ گیا تو کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں. تو ہم توہین کر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں خود اپنے انجام کا پتہ نہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہ جو میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں بس، کہ یہ جو آیت ہے نا کہ لا یشترون بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، یہود و نصارہ کے یہ علماء وہ ہیں جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے نہیں ہیں. تو اس امت میں بھی دو ہی طرح کے علماء ہیں، بعض ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چند ٹکوں کے بدلے میں قرآن آیات کو فروخت کر ڈالتے ہیں. تو ایسے علماء سے وابستہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اہل حق ہیں اور اللہ کی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے اور انہی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ آخری آیت آج پھر رہ گئی، کوئی بات نہیں. اگلی آیت جو ہے نا آخری آل عمران کی، یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے. اس میں گویا پورے سورت کا اللہ نے خلاصہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ آیت انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہیں سوال بھیجا ہے ووٹ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر جائز ہے تو کس طرح؟ کیا جمہوریت سے اسلام کا نظام غالب آ سکتا ہے؟